عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها والسلام على من اتبع الهدى، أما بعد. برادران عزیز، میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں منتظمین کا کہ وہ گزشتہ کئی برسوں سے یہ سعادت بخشتے ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنے معروضات پیش کروں. اور وہ بھی تعلیم کے موضوع پر. یہ حضرات جو تعلیمی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، پروردگار ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی تائید حاصل رہے. اور ماشاءاللہ فاطمیہ کے نام سے یہاں پر کئی ادارے ہیں، یہ سب مل کر اتنی ترقی کریں گے ایک دن یہاں پر فاطمیہ یونیورسٹی وجود میں آ جائے. یہ میری دلی آرزو ہے اور یہ روڈ فاطمیہ روڈ کہلائے. ان سب چیزوں کے لیے باقاعدہ دقیق پروگرامنگ کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے، سب کے کوآپریشن کی ضرورت ہے. اپنی اپنی انفرادیتوں کو بھول کر اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کو یہ توفیق نصیب ہو انشاءاللہ. میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں یہ بھی معذرت پیش کر دوں کہ یہ حضرات عام طور پر وقت کے سلسلے میں پنکچوئل ہوتے ہیں، وقت کے پابند ہوتے ہیں. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ وقت کی پابندی کروں. آج 15 منٹ تاخیر بہت مجبوری تھی جس کی بنا پہ ہوئی. اس میں منتظمین کا کوئی قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے. امید ہے آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں گے. موضوع جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، توحیدی نظام تعلیم، بنیادی اصول اور امکانی ابعاد. بہرحال چھوٹا منہ بڑی بات نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ماہرین تعلیم اس وقت جو بھی ہیں وہ بہت سے اشتباہات، اشکالات، ابہامات اور مغالطات میں مبتلا ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ایک گلوبل سویلائزیشن وجود میں آ رہا ہے اور آ چکا ہے. ترقی پذیر ممالک، ترقی یافتہ ممالک کے اثر سے مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتے. پھر ترقی یافتہ ممالک نے اپنا جس طریقے سے شکاری کا جال پھیلایا ہے، وہ صرف سیاسی سطح پہ نہیں ہے، صرف اقتصادی سطح پہ نہیں ہے، بلکہ تعلیمی سطح پر بھی ہے. اور اس میں کسی ایک چھوٹی سی کمیونٹی کا یہ سوچنا کہ ہم بالکل آزادانہ طور پر اپنی بنیادوں پر نظام تعلیم تشکیل دیں، واقعا کار دارت. تقریباً ناممکن ہے. مگر تقریباً ناممکن ہے، تحقیقاً ناممکن نہیں ہے. اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ تحقیقاً ناممکن نہیں ہے اور یہ ہماری ضرورت ہے، تو پھر وہ ملت جو ملت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ملت جو ملت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، وہ ملت جو ملت حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ مزعومہ ناممکن کو ممکن بنائے. کوشش پہ ہم ان تمام مشکلات کو راہ سے ہٹائے گی اور آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے گی. اگر آپ کی طرف سے کوشش پہم ہوگی تو یہ ناممکن ہے تحقیقاً کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل نہ ہو. ہم عموماً نظریاتی سطح پہ بات کرتے رہے ہیں. میں مجبور ہوں اس وقت ایک جملہ اپنے تعلق سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سن 1983 سے، بلکہ 82 سے لے کر 1982 اور اب تک، ہم نے جن مختلف میدانوں میں کام کیا، پڑھا لکھا، اس میں ایک خاص میدان ایجوکیشن کا بھی رہا. سیمینارز کیے، مقالے لکھے، مقالے لکھوائے، کتابیں چھپیں، کتابچے چھپے، نصاب بنائے، اور دونوں طرف سے مخالفتوں کا سامنا رہا، مدرسوں کی طرف سے بھی اور کالجز اور یونیورسٹیز کی طرف سے بھی. لیکن میرا تعلق اس ملک سے ہے جہاں ایک طرف ہندو ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، شیعہ ہیں، اور جس ملک کو فارسی کے محاورے میں کہتے ہیں کہ کشور ہفتہ دو ملت، 72 قومیتوں کا ایک ملک ہے. سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، کتنے لوگ اس ملک میں. وہاں پر گورنمنٹ نے جو ایک ایجوکیشن کا عام ڈھانچہ بنایا ہے، اس میں مسلمانوں نے ڈھانچہ اپنا بنایا ہے، اس میں پھر شیعوں کے لیے کوئی ڈھانچہ بنانا، اور پھر جہاں ہر شخص کے سینے میں، طاق دل میں ایک بت سجا ہوا ہو انا کا، وہاں پر کوئی کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہاں آپ کے لیے خوش قسمتی ہے کہ کم سے کم مشرقین و کفار کا سایہ نہیں ہے آپ کے اوپر، لیکن پھر بھی جو عملی مشکلات ہیں وہ ہیں. اتنے طویل کام کرنے کے باوجود جو تھیوریٹیکل ہم نے ورک کیا ہے، جو تھوڑا سا پریکٹیکل کیا ہے، تھیوریٹیکل زیادہ کیا، پریکٹیکل کم کیا، اس کے باوجود پچھلے دو سیمینارز میں جو کچھ میں نے عرض کیا تھا، وہ ہمارے برادران نے، ڈاکٹر حسین کنانی صاحب نے اور لوگوں نے لکھ کر مجھے بھیجا، اور میرا پورا سال ایسی پریشانیوں اور پراکندگیوں میں گزرا کہ خدا نہ کرے کسی اور کا اس طرح کی پریشانیوں اور پراکندگیوں میں گزرے، کہ میں اسے ایڈٹ کر کے، نظر ثانی کر کے بھیج بھی نہیں سکا کہ اسے یہ شائع کر سکتے جس طرح یہ چاہتے تھے. شاید اس کی وجہ سے کچھ بے دلی اور بددلی بھی ان میں ہے، لیکن وہ میری مجبوری تھی. جو کچھ میں نے عرض کیا اور ابھی عرض کر رہا ہوں، یہ بہت قابل غور ہے. اور جب آپ اسے تلاش کریں گے، پچھلے جلسوں میں میں نے گزارش کی تھی کہ اقدار اور علوم کا رشتہ کیا ہے، اس پر واقعاً کام نہیں ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہاں آپ کے ماہرین تعلیم نے، آپ کی کمیٹی نے کچھ اور کیا یا نہیں کیا. وہ آپ کا کیا ہوا کام بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. شاید کچھ حضرات کے ذہنوں میں یہ ہو کہ یہ سخن گسترانہ باتیں ہیں، ذاکری کر کے چلے جاتے ہیں. میں جو کچھ عرض کرتا ہوں ذاکری نہیں ہے عام معنی میں. اگر اس سے لفظ ذاکری کی حرمت پر حرف نہ آ رہا ہو، نہ جانے کتنی شبیں سحر کر کے کوئی نقطہ ذہن میں آتا ہے جو آپ تک منتقل کرتا ہوں. علوم اور اقدار کی بحث بہت اہم ہے. مغربی مفکرین میں ہربرٹ اسپینسر نے علوم و اقدار کی بحث اٹھائی ہے اپنے کام میں. سن 1903 میں اس نے کام کیا تھا جو 1904 میں چھپا، اور اتفاق سے 1905 میں ہمارے ہندوستان میں یعنی آپ کے ہندوستان میں اس وقت 1905 میں تو سب ایک ہی تھے نا، 1905 میں مولانا خواجہ غلام الحسنین ہوا کرتے تھے جنہوں نے ہربرٹ اسپینسر کی کتاب فلسفی آف ایجوکیشن کا بہت عمدہ اردو ترجمہ شائع کر دیا تھا. ہربرٹ اسپینسر نے خود اس کتاب میں اور اس کے علاوہ اس کے دوسرے پیپرز، دوسرے مقالات میں علوم و اقدار کی بحث اٹھائی، لیکن اس سطح پر نہیں جس سطح پر اس طالب علم نے گزارش کی. ایک کنونشنل آئیڈیا چلا آ رہا ہے وہ الگ ہے، اور یہ بحث جو اٹھائی تھی میں نے وہ اس سے بہت مختلف ہے. ماہرین اگر غور فرمائیں گے تو اس امتیاز کو درک کر لیں گے یقیناً. اس وقت جو اس عنوان سے بحث کا آغاز کر رہا ہوں، توحیدی نظام تعلیم، ظاہر ہے یہ بھی ایک نظریاتی بحث ہے جو شروع ہو رہی ہے، جو عملی بحث سے جڑی ہوئی ہے. جو موجودہ ڈھانچہ ہے تعلیم کا، نظام تعلیم کا، آپ میں یہ صلاحیت ضرور ہے کہ اگر اس بحث کو سمجھ لیں تو اسے اسی ڈھانچے میں، اسی سانچے میں ڈھال کے کارآمد بنا سکتے ہیں. تعلیم کا مقصد اس وقت پوری دنیا میں پروفیشنلز تیار کرنا ہے، اور تعلیم کا مقصد ہمارے نقطہ نظر سے انسان تیار کرنا ہے. دونوں میں تضاد نہیں ہے. انسان اگر اچھا انسان، کامل تر انسان ہو جائے تو کسی بھی پروفیشن میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اگر صرف پروفیشنل بنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اپنے مخصوص پروفیشن کے علاوہ کسی اور پروفیشن کے قابل بھی نہ رہے اور سرے سے انسان بھی نہ رہے. وہ تعلیم جو انسان کو انسان بناتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ علم کہاں سے آتا ہے؟ ہنر اور فن الگ ایک چیز ہے، علم الگ ایک چیز ہے. ایک چیز ہے ہنر، فن. یہ عربی کا فن ہے، انگریزی کا فن نہیں. توجہ دلانا اس لیے ضروری ہے کہ خدا معلوم بہت سے مراحل پہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ میں ممبر سے کچھ کہہ کے گزر جاتا ہوں، لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں، میری مراد کچھ اور ہوتی ہے. بعد میں جب سوالات آتے ہیں اور تبصرے آتے ہیں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ میں نے تو یہ بات نہ سوچی نہ کہی، لوگوں نے سمجھ بھی لی. تو بڑی مشکل ہوتی ہے. الفاظ خیالات کی ترسیل میں اور افکار کی ترسیل میں بہت خیانت کرتے ہیں. الفاظ اس کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے جو خود سوچ کے خود کہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو کسی کی سوچی ہوئی بات کسی کی زبان میں کہیں، فرق ہوتا ہے. تعلیم میں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ معلم متعلم کو علم دیتا ہے، ہے نا؟ معلم استاد ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو علم دیتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں. میں ایک مفکر کا قول آپ کے سامنے نقل کروں جس نے کہا ہے کہ نو ون واز ایور ریئلی ٹاٹ بائی اندر. یہ وہ مفکر ہے کہ جو اسلامی تعلیمات سے بہت متاثر تھا، جس نے قرآن مجید پڑھا تھا. کوئی کسی کو علم نہیں دیتا، کوئی کسی کو کچھ نہیں پڑھاتا. جتنا علم ہے سب آپ کے اندر موجود ہے. جتنا علم ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے. کیسی حیرت کی بات ہے، سارا خزانہ آپ کے اندر بھرا ہوا ہے، آپ کو اس کی خبر نہیں ہے. کیسی محرومی سی محرومی ہے، کیسی نادانی سی نادانی ہے، کیسی بے خبری ہے. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. وہ کسی اور مقام سے کہا ہے، لیکن یہ مقام دیکھیے. دلیل کیا ہے کہ سارا علم آپ کے اندر موجود ہے. استاد کا کام کیا ہے؟ اگر سارا علم ہمارے اندر موجود ہے تو کتاب کا کیا کام، استاد کا کیا کام؟ استاد صرف آمادہ کرتا ہے، وہ ماحول فراہم کرتا ہے، وہ تجربہ گاہ میں اثر آ جاتی ہے. کتاب، قلم، اسکول، جو کچھ بھی انفراسٹرکچر ہوتا ہے، استاد اس میں شامل ہوتا ہے. یہ سب ایک ماحول، ایک تجربہ گاہ کا ماحول، ایک لیبوریٹری، ایک ایکسپریمنٹ کرنے کی جگہ، جہاں پر انسان اپنے اندر چھپے ہوئے علم کو ڈسکور کرتا ہے. علم اندر ہی سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا. آفتاب علم آپ کے وجود کے اندر ہے، خارج میں نہیں ہے، داخل میں ہے. دلیل قرآنی کیا ہے؟ دلیل قرآنی کیا ہے؟ ہم تو دلیل قرآنی پہلے عرض کر دیں اور اس کے بعد پھر. دلیل قرآنی وہی آیت ہے، وہ عظیم الشان آیت جو حضرت آدم کے سلسلے میں ہے، سورہ مبارک بقرہ کی غالباً 31ویں آیت ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو تمام کے تمام اسماء تعلیم کر دیے. آدم ایک انڈیویجول تھوڑی ہے، آدم سے مراد ایک فرد نہیں ہے، آدم سے مراد اس میں آپ سب شامل ہیں. اس پہ بحثیں ہوں گی، اعتراضات ہوں گے، غوغا ہوگا، قیامتیں آئیں گی. آج کیا کہہ دیا فلاں صاحب نے، کہیں خدا نخواستہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام کے منکر تو نہیں ہے، ہر ایک کو نبی تو نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیے، جسے جملوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا ہے وہ تو اپنا کام کرے گا. آپ اس اسپرٹ میں سنیے جس اسپرٹ میں گزارش کر رہا ہوں. شواہد مزید قرآن مجید ہی میں موجود ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اپنے کو پہچانے کہ آپ کیا ہیں, انسان کیا ہے, اور انسان کا رابطہ حق سبحانہ و تعالیٰ سے کیا ہے, اور تب یہ اساس قائم ہوگی علمی فکری یقینی حتمی اساس توحیدی نظام تعلیم کی. توحیدی نظام تعلیم, یہ مشرکانہ نظام تعلیم کو توحیدی نظام تعلیم میں تبدیل کرنے کا عمل بڑی ریاضت بھی چاہتا ہے, ایک عبادت بھی ہے, اور بڑا اس کا اجر و ثواب بھی ہے. سارا علم اللہ سبحانہ و تعالی نے روح آدم میں ودیعت کر دیا, سارا علم. علم آدم الاسماء کلہا, اسماء اسم کی جمع ہے, اسم یعنی نام, آپ سمجھتے ہیں نام سکھائے تھے اللہ سبحانہ و تعالی. حقائق اشیاء, یہاں اسماء سے مراد ہے حقائق اشیاء, تمام حقائق اشیاء آدم کو سکھائے. اس پوری کائنات میں ما سوا اللہ, اس پوری کائنات میں سوائے آدم کے اور کوئی ایسا نہیں ہے جسے تمام حقائق سکھائے گئے ہوں. حقائق سکھائے گئے ہیں, اور یہاں تک کہ ملائکہ کے پاس تمام حقائق نہیں ہیں. اب آدم کو کہا گیا کہ ملائکہ کو تم باخبر کرو, انبئہم باسماءہم, اور اسماءہم میں ہم کی ضمیر کس طرف ہے, یہ قابل تحقیق بات ہے. دقیق نقطہ یہ ہے, اللہ اکبر, بات عجیب و غریب و فوق تک پہنچ گئی, واقعا عجیب و غریب و فوق تک پہنچ گئی. بدن ہی میں زبان پہ جب بات آ جاتی ہے تو عرض کرتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے حقائق, حقائق امور, حقائق اشیاء سب آدم کو سکھائے, تعلیم دیے بلا واسطہ. اللہ نے تعلیم, علم سکھایا, پڑھایا, علم دیا, تعلیم دی. کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کس کو؟ آدم کو. علم آدم الاسماء, تمام اسماء, کلہا, سب کے سب, تاکید در تاکید. اسماء الف لام کے ساتھ ہے, جمع محلہ بالف لام, اور اس کے بعد کلہا بھی, جس کا مطلب کوئی استثناء یہاں باقی نہیں, کوئی ایکسیپشن نہیں. جن لوگوں نے اس آیت کو اس نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ all knowledge is within, آپ کے اندر ہے, تمام علم آپ کے اندر ہے, آپ کو اسے ڈسکور کرنا ہے. ڈسکور کرنے کے لیے مخصوص تجربہ گاہیں چاہیے ہوتی ہیں. یہ جو انبئہم باسماءہم, مولانا یہی ہے نا آیت, انبئہم باسماءہم, یہاں پر آدم کو یہ منصب عطا کیا جا رہا ہے کہ وہ ان کو ان کی حقیقت بتائیں. اس کی محسوس مثال میں یہ عرض کروں کہ آپ حضرات نے, اب بہت فرق ہے, مثال مثال ہوتی ہے, ہر چیز کو منطبق نہ کیجیے گا. आबादराज ने इलेक्शन किया और इलेक्शन करके बहुत से एमएलए एमएनए क्या क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ असेंबली सब भेज दिए और वहाँ फिर जो भी तरीका हो प्रेसिडेंट ने एक साहब को वजीर आजम बना दिया या वजीर आला बना दिया और अब कहा कि ये सब मेंबरान हैं, अब आपको इख्तियार है कि इनको अपनी वजारत में कलमदान सौंपें, इनको बताएं किसका क्या काम है। तवज्जो है, जिसे सबसे बड़ा रुतबा दिया गया उसको कहा गया कि अब नीचे वालों को उनके रुतबे उनके काम उनके कलमदान उनके फराइज उन्हें बताएं तकसीम करें उन्हें मामूर करें किसको क्या करना है। ये काम आदम को सौंपा गया कि वो मलाइका को उनके काम सौंपें। अल्लाह ये बात मैं मजबूर हूं ये आमियाना फिक्रा इस्तेमाल करने पर कि ये बात आसानी से हजम होने वाली नहीं है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मलाइका को अफजल समझते हैं वो ये इस बात को कहां समझ सकेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अहम बहस है और जब हम अपने को देखते हैं अपनी बेचारगी हम कहाँ हैं क्या हैं तो ये सब हकायक अफसाना मालूम होती कहानी मालूम होती शायरी मालूम होती शायर की खुश ख्याली मालूम होती। आयत तो कुरान मजीद की है, आप कहेंगे कुरान मजीद की आप तावील अपने अंदाज से कर रहे हैं, हरगिज नहीं। हम तावील ना भी करें तो कंस्ट्रक्शन आयत का क्या है, ये इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किस तरह हुआ है। वअल्लमा आदम अस्मा कुल्लहा, अल्लाह सुभानहु व तआला ने आदम को तमाम अस्मा सिखाए, फिर कहा फकाल अम्बिहुम, अब उन्हें तालीम और इम्बा में यही फर्क है, अम्बिहुम उन्हें सिखाएं बताएं क्या सिखाएं बताएं, बे अस्मा एहिम उनकी हकीकत क्या है। किसी से नहीं हो, अब ये आप कहेंगे जाहिर मजलिस का सा अंदाज जरूर है मजलिसी नुक्ता जरूर मालूम होता है, मगर ये है तफसीरी नुक्ता कि जब अल्लाह ने कहा कि आप अम्बे हम बे अस्माहिम तो कोई इम्बा का फरीजा किसी ने अंजाम दिया या नहीं दिया। ये जो जुमले आते हैं हदीस में कि मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सल्लतु वसलाम ने कहा है कि सब्बहना फसब्बहतिल मलाइका, हमने तस्बीह की तो मलाइका ने तस्बीह की, या इमाम हुसैन अलैहि सल्लतु वसलाम का जुमला कि कबले आदम भी हम क्या थे, कुन्ना अशबाह नूरिन नदूर हौल अर्श रहमान نعلم الملائكة التسبيح والتحميد والتهليل, हम नूर के पैकर थे अर्श इलाही के गिर्द तवाफ करते थे और मलाइका को सिखाते थे तालीम करते थे तस्बीह इलाही तहमीद इलाही तमजीद इलाही। ये थी उनको उनके काम को सौंपना कि तुम्हारा काम तस्बीह है, तुम्हारा काम तहलील है, तुम्हारा काम तहमीद है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम। किसने मलाइका को उनके कामों पर लगाया, आप फजाइल समझ के शायरी समझ के वाह वाह करके सलावात पढ़ के चले जाएंगे, इस पर गौर कीजिए और कीजिए, बहस के दरवाजे खोलेंगे, खुलने दीजिए। बहस से क्यों घबराते हैं, जो बहस से घबराता है वो इल्मी मरातिब में आगे बढ़ ही नहीं सकता। सवालात होने चाहिए, अलबत्ता बहस के आदाब का लिहाज करना चाहिए। ठीक है, वो मासूमीन की मंजिल है, वो अंबिया की मंजिल है, हम तो आम इंसान हैं, आम इंसान है मगर हैं तो आदम की औलाद हैं, तो फरजंदाने आदम, فرزند آدم پر فرض یہ ہے کہ وہ فرزند آدم نہ رہ جائے، ترقی کر کے فرزند توحید بن جائے. ہم اور ترقی نہیں کر سکتے. کائی سے لے کر، پانی کی کائی، کائی جو جمتی ہے نا، کائی سے لے کر ترقی کرتے کرتے زندگی آدم تک پہنچی. اب آدم فرزند آدم کو فرزند توحید بننا ہے. اب ہمارا سفر ارتقاء اس راہ پہ ہونا ہے. ہمارے نظام تعلیم میں اس بات، توحیدی نظام تعلیم اسی لیے کہ فرزند آدم کو فرزند توحید بنا لیا جائے. توحیدی نظام تعلیم کا مقصد کیا؟ فرزند آدم کو فرزند توحید بنا لیا جائے. وہ فرزند توحید جو اس کائنات کی تسخیر سے کر سکے. جملہ جو آگے نا روایت کا، جو ممبر سے آپ برابر سنتے ہیں، جھوم جھوم کے داد دیتے ہیں، یہاں بھی آپ نے سن لیا اور اسی اسپرٹ میں سنا ہوگا، اس لیے میں یہ تشریح کر دوں کہ تسبیح سے مراد صرف ذکر سبحان اللہ نہیں ہے، تحمید سے مراد صرف ذکر الحمدللہ نہیں ہے، تحلیل سے مراد صرف ذکر لا الہ الا اللہ نہیں ہے. ذکر، لفظی ذکر، اس کا الگ مرتبہ ہے، اور تکوینی تسبیح، تکوینی تحلیل، تکوینی تحمیل، وجودی تسبیح، وجودی تحلیل، وجودی تکبیر، یہ الگ مقامات ہیں. وہ جو ہے کہ نعلم الاسماء یا نعلمهم التسبیح والتحلیل، وہاں تکوینی خبر شامل ہے. لفظ سے کہنا نہیں سکھایا کہ جبرائیل اس طرح کہو سبحان اللہ، تکوینی اور وجودی امور سکھائے ہیں کہ یہ ہے تسبیح الہی، یہ ہے تحمید الہی، یہ ہے تکبیر الہی. میں مجبور ہوں، جو باتیں مجھے معلوم ہیں میں منتقل کرنے میں مجبور ہوں، اور افسوس یہ ہے کہ یہ بحثیں شاید مولانا مطہری صاحب رشید فرمائیں، یہ بحثیں شاید آپ حضرات کے سامنے نہیں ہوئیں، اور ہمارے ممبروں نے جو فرائض تھے اس طرح سے انجام نہیں دیے، ہمارے مدرسوں نے جو فرائض تھے اس طرح سے انجام نہیں دیے، ہماری یونیورسٹیز نے جو فرائض تھے اس طرح سے انجام نہیں دیے. کاش کہ اب کے بعد ہم متوجہ ہوں کہ فرزند آدم، فرزند آدم رہتے ہوئے فرزند توحید بن جائیں اور اپنے مراتب کھوئے نہیں. یہاں سے دوسرا رخ، اتنا مواد کافی ہے، کافی سوچنے کے لیے. فرزند آدم، آدم، اسماء، الاسماء، حقائق اشیاء، تعلیم، انباء، یہ مقام کا فرق. ملائکہ آپ کو نظر نہیں آتے، ملائکہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے یہ تو چھوڑ دیجئے، جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں اس پر تو اپنی حکمرانی کر کے دکھائیے، اس قابل تو بنیے. کیسے بنیں گے؟ وہ علم جو سب کا سب ہمارے اندر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پریکٹیکل ایسپیکٹ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے سب تمہاری روح میں ودیعت کر دیا. اب اس ودیعت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اسے کشف بھی کرنا ہے، اسے ڈسکور کرنا ہے. پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک ایک پردہ ہٹانا ہے اور علم کی شعاؤں کو آزاد کرنا ہے. اس کے لیے جو موجودہ نظام تعلیم ہے، کنونشنل نظام تعلیم ہے، ناکافی ہے. اس کے لیے وہ نظام تعلیم ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ جو جس کی اساس تقوی پر ہو، جس کی اساس تزکیہ نفس پر ہو. تزکیہ، لفظ تزکیہ میں دونوں معنی شامل ہیں. تزکیہ کے معنی میں صفائی بھی ہے، تزکیہ کے معنی میں نمو بھی ہے. نمو، نشو و نما، گروتھ، نشو و نما، تزکیے کے دونوں معنی ہیں. زکوٰۃ کو زکوٰۃ کس لیے کہتے ہیں؟ فقہا نے جہاں بحث کی ہے وہاں یہ معنی بھی زیر بحث آتے ہیں. ڈکشنریز میں جو لغوی حضرات ہیں وہ بھی زیر بحث لاتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں. زکوٰۃ میں دونوں معنی پوشیدہ ہیں، نشو و نما کے معنی بھی، صفائی کے بھی. میل جدا کرنا وہ بھی ایک طرح سے تزکیہ ہے، نشو و نما بخشنا یہ بھی تزکیہ ہے. دونوں کام یکجا ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے صحن خانہ میں چمن تشکیل دیتے ہیں، جب اپنے آنگن میں پودا بوتے ہیں اور اس پودے کو نشو و نما کے لیے کترتے ہیں، کاٹتے ہیں، چھانٹتے ہیں، جو اس میں میل ہے دور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جب تک کاٹتے چھانٹتے نہیں ہیں وہ نشو و نما نہیں کرتا، وہ بڑھتا نہیں ہے. تو ایک ہی عمل ہے تزکیہ، جو صفائی بھی کرتا ہے، کاٹتا چھانٹتا بھی ہے، اور اسی کے ذریعے سے نشو و نما اور ترقی بھی ہوتی ہے. یہ کام ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کے لیے بھی کرنا ہے. گھر کے آنگن میں کرنے سے پہلے سینے کے اندر کر لیجئے یہ کام. تزکیہ کیجئے اس طرح کہ نشو و نما ہو، تزکیہ کیجئے اس طرح کہ نشو و نما میل دور ہو، اور گروہ کا عمل اپنی قدرتی رفتار سے آگے بڑھے. اس لیے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کی تعلیم زیادہ تر خارجی عناصر پر رکھی جائے یا اس میں تقوی، تزکیہ نفس، اس کی بھی اہمیت ہے کہ تزکیہ نفس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان پردہ کشائی کر سکے، ڈسکور کر سکے ان حقائق کو جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ودیعت کر دیے ہیں. آپ جو بھی نظام تعلیم تشکیل دیں، خدا کرے وہ ایسا نظام تعلیم ہو جس میں شریعت کے مطابق، شرع اسلامی، فقہ اسلامی کے مطابق بچوں کو، بچیوں کو وہ مواقع میسر آئیں کہ جس میں وہ اپنے نفس کا تزکیہ بھی کریں، تقویٰ کا ماحول ہو، اپنے نفس کے اندر چھپے ہوئے خزانہ علم کو ڈسکور کریں، فرزند توحید بنیں اور ساتھ ساتھ اس مرتبے پر پہنچیں کہ دنیا کی تسخیر کریں، دنیا کو مسخر کریں، دنیا کے ملک و ملکوت کو مسخر کریں، ملک و ملکوت کو مسخر کریں. یہ سب ممکن ہے بشرطے کہ آپ میں ہمت ہو، حوصلہ ہو، صحیح نصاب تعلیم ہو، صحیح نظام تعلیم ہو جو توحیدی نظام تعلیم کہلائے. اس کے بنیادی اصول میں یہ ہو کہ واقعاً ہم شرک سے بچیں، واقعاً ہم توحید حق صمدی کو سمجھیں، اور اس کے امکانی ابعاد میں یہ اصول میں یہ بھی ہو کہ ہم علوم نبوت کا احترام کریں، اس سے اقتباس کریں، علوم اہل بیت علیہم السلام سے اقتباس کریں، قرآن سے اقتباس کریں. سب اصول کا حصہ ہے. اور امکانی ابعاد تو بے انتہا ہیں. امکانی ابعاد میں نے عرض کیا کہ ملک و ملکوت کو تسخیر کرنا اس نظام تعلیم میں شامل ہے. یہاں پر جو کچھ بھی نظام تعلیم پہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف مردوں سے گفتگو ہے، صرف بچوں سے گفتگو ہے. بچیوں کی تعلیم، خواتین کی تعلیم پر بھی پوری توجہ ہونی چاہیے، برابر سے، ذرا بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے، ذرا بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے کسی بھی اعتبار سے. جو روایتیں چلی آ رہی ہیں، جو ہماری تہذیب میں اپنی گزشتہ تہذیبی روایت اور ورثے پر بہت نازا ہوں، اس کی حفاظت پہ زور دیتا ہوں، لیکن جو اس میں کمزوریاں ہیں، جو غلط ٹریڈیشنز قائم ہو گئی ہیں، ان کا دشمن بھی ہوں، ان کا مخالف بھی ہوں. البتہ یہ मामूली काम नहीं होगा, लेकिन करना है। आप मगरिब के असर से ना करें, मशरक के असर से ना करें, आप वो काम करें कुरान के ज़ेर साया, आप वो काम करें सहीह, उन सहीह रिवायात के ज़ेर साया जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अहार से आप तक पहुँचे। गुज़श्ता बरस मुंतज़मीन ने मुझे पर्चा दिया था, उसमें यहाँ शायद बच्चियों के लिए नर्सिंग का कोर्स शुरू किया गया था और उसकी मुखालिफत हो रही थी। हुसैन हजरात ने कहा कि आप इस पर कुछ कहिए, अब मैं अपने जिस तरह बिखरा रहता हूँ बिखरा रहा, जो कुछ कहना था आधा तिहा कहा सुना चला गया, वो बात रहेगी। चूँकि वक्त की पाबंदी भी होती है, जहन भी मुंतशिर रहता है, खुदा करे वो प्रोग्राम चल रहा हो। हर वो प्रोफेशन जिसमें मर्द जा सकता है औरत भी जा सकती है, शरी हदूद का लिहाज रखते हुए। बच्चियों के नर्स बनने में क्या है, आप देखिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, पढ़िए जाके, तारीख पढ़िए, मैदान उहद में मैदान और दूसरी जंगों में जब जख्मी हो जाते थे असहाबे पैगंबर, असहाबे पैगंबर जख्मी होते थे, उनकी देख रेख के लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वातीन को इजाजत देते थे या नहीं, और क्या यह शर्त थी कि सिर्फ बीवी अपने शोहर की देखरेख करेगी, बहन अपने भाई की देखरेख करेगी, या आम थी बात, जो भी एड़ियां रगड़ रहा है, जो भी जख्मी है, जो भी उस तक पहुंच जाए उसकी मरहम करे, पट्टी करे, उसे जिंदा रखने की कोशिश करे, उसके बचाने की कोशिश करे। और इसमें शख्सियतों का फर्क नहीं था, बड़े बड़े घराने की बेटियां और कोई बिलाल हबशी का सा अगर शख्स भी एड़ियां रगड़ रहा होता था, जख्मी होता था, तो वो उसकी मरहम पट्टी करती थी। ये था सदर इस्लाम पैगंबर की मौजूदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कौन था मैदान जंग में, मैं अपनी जबान से नहीं कहूंगा, आप खुद किताब में पढ़िए, तलाश कीजिए नाम, कौन कौन खवातीन मैदान जंग में मौजूद थीं जो जख्मियों की मरहम पट्टी कर रही थीं। मैं सोचने का ज्यादा आदी हूं, तो किताबों में जो रिवायतें हैं वो आप ढूंढ के लाइएगा, मुझे दिखाइएगा, बताइएगा, फेहरिस्त बना के लाइएगा कौन कौन सा। ये होमवर्क आप कीजिएगा और मेरे इल्म में इजाफा कीजिएगा कि कौन कौन सी खवातीन थी। पे देखना चाहता है मर्द को किस मकाम पे देखना चाहता है। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, अगर मर्द और औरत में इतना ही बड़ा डिस्क्रिमिनेशन जैसा हमारे जागीरदाराना मुआशरे के बकियात में अभी मौजूद है, जहां औरत को मर्द अपनी जागीर का एक हिस्सा समझता है और कुछ नहीं है, यह अलग बहस है कि आप सिर्फ मशरक के लोगों को अपने मुआशरे को दुशाम न दें। किसी मगरबी एक नहीं एक से ज्यादा मगरबी मुफक्किरीन ने कहा है, लिखा है, एतराफ किया है कि जिस जमाने में इस्लाम तरक्की कर रहा था और इस्लाम में मसावात का दर्श दिया जा रहा था, ख्वातीन के मर्तबे को और उनके हुकूक को तस्लीम किया जा रहा था, उस जमाने में मगरिब में यह बहस थी कि औरत भी इंसान है कि नहीं। कहां यह बहस थी, वेस्ट में, कि इंसान तो मर्द है, सिर्फ औरत इंसान है या नहीं, इतनी बात उनकी समझ में नहीं आती थी कि औरत अगर इंसान नहीं है तो उसी की कोख से इंसान जन्म कैसे लेता है। कैसी कैसी पेचीदा जहालतें थी, तहदार जहालतें। अब तक तो आप समझते होंगे कि इल्म तहदार होता है, जहालतें भी तहदार होती हैं। وہاں یہ بحث تھی. اسلام نے آ کر عورت کو برابر کا مرتبہ دیا ہے, بالکل برابر ہے. اس لیے بچیوں کی تعلیم کی طرف, خواتین کی تعلیم کی طرف سب سے زیادہ توجہ ہونی چاہیے, مردوں سے کم نہیں, لڑکوں سے کم نہیں. اور ایسی بھی توجہ نہ ہو, اب ہمارے یہاں ہندوستان میں یہاں کی حال, یہاں کا حال ہے میں نہیں معلوم, ہندوستان میں اکثر یہ ہوتا ہے جب وہ سالانہ رزلٹس آتے ہیں اخبارات میں, تصویریں چھپتی ہیں, رپورٹس چھپتی ہیں, رزلٹس چھپتے ہیں, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھئی لڑکیاں لڑکوں پہ بازی لے گئیں. ایسا بھی نہ ہو, برابر کا رزلٹ رہے, ورنہ معاشرے کا توازن بگڑ جائے گا. بچوں کو بھی محنت کرنی چاہیے, بچیوں کو بھی, بڑوں کو بھی. تیسری چیز جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن آف دی ماسز, لڑکوں کی تعلیم, لڑکیوں کی تعلیم, سب کی تعلیم. اللہ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ ہمارے پاس مجلس عزائے حسین کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں اجتماعی طور پر ماسز کی تعلیم ہوتی ہے. بڑا احسان ہے. سال بھر مجلسیں محفلیں بھی ہوتی رہتی ہیں, مگر جو بات کسی اسکول کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ, یہاں بھائی اسکول تو ہے بہت پرانا اسکول ہے, مثلا میں مثال دے رہا ہوں, حبیب فیملی نے بڑی محنت سے قائم کیا تھا اور بڑا ویژن تھا, بڑی آئیڈیالوجی تھی, بڑا سرمایہ لگا, مگر ابھی اب یہ اسکول چل رہا ہے, بس بھرا ہے, نام چل رہا ہے, اب وہ تعلیمی اسپرٹ نہیں رہ گئی, بس بچے آتے ہیں جاتے ہیں. اب تو ایک, اب یہ اسکول جو ہے وہ ایک تعلیم کی ایک دکان کے طور پہ چل رہا ہے, باقی اس میں کچھ نہیں رہ گیا. نعوذ باللہ, حبیب فیملی کو ٹارگٹ کرنا میرا مقصود نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, دیٹس آل. کسی بھی اسکول کو آپ کہہ سکتے ہیں, ٹاٹا نے قائم کیا تھا, برلا نے قائم کیا تھا, فلاں نے قائم کیا تھا, کسی بھی اسکول کو, بھائی اسکول قائم ہوا تھا بڑے عزائم کے ساتھ, اب تو یہ ایک دکان ہو کے رہ گیا. خدا نہ کردہ عزاداری کے لیے مستقبل کا مورخ لکھے کہ قائم ہوئی تھی روحانیت کے لیے, اب دکان ہو گئے رہ گئی ہے. اس درد کے تحت کہتا ہوں کہ عزاداری کو بھی انڈسٹری بننے سے بچا لیجیے. ممبروں کی بڑی ذمہ داری ہے, علماء کی بڑی ذمہ داری ہے, خطبہ کی بڑی ذمہ داری ہے, شعراء کی بڑی ذمہ داری ہے. آپ کچھ بھی کہتے پھریں, غزل کہیں, حزل کہیں, حجب کہیں, قصیدہ کہیں, منقبت کہیں, کہیں بھی جا کے کہیں, مگر جب آپ کی نسبت اہل بیت سے قائم ہو جائے, مکتب توحید سے قائم ہو جائے, تو آپ کے قلم سے ہر لفظ جو نکلے گا اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا. آپ کی زبان سے جو لفظ نکلے گا اس کا آپ کو حساب دینا ہوگا. آپ کو دوہری سوچ کے ساتھ کہ یہ جو جملہ کہہ رہے ہیں اس کی تھیوریٹیکل بیسس کیا ہے, فکری اساس کیا ہے, فلسفیانہ حقیقت کیا ہے, آیا ہے یا نہیں ہے, اور پھر اس کا پریکٹیکل ایسپیکٹ کیا ہے, عملی اثر کیا ہوگا, سب سوچ کے قلم سے جملہ نکلنا چاہیے, مصرع نکلنا چاہیے. چاہے نوحہ کہہ رہے ہوں, چاہے مرثیہ کہہ رہے ہوں, چاہے سوز کہہ رہے ہوں, چاہے مجلس پڑھ رہے ہوں, چاہے گفتگو کر رہے ہوں. بچوں کی ایجوکیشن, بچیوں کی ایجوکیشن, ایجوکیشن آف دی ماسز. عزاداری سے ہٹ کے بھی ہمارے پاس پورے سال ایسا نظام ہونا چاہیے, ہے عزاداری کے بعد اور عزاداری سے قابل ہمارے پاس بڑا ادارہ ہے, بہت بڑا ادارہ. کیا؟ خطبات جمعہ, ایجوکیشن آف دی ماسز. خطبات جمعہ کیا ہیں؟ نماز, دو رکعت نماز کے ساتھ کم سے کم ہفتے میں ایک بار سب کی تعلیم ہونا چاہیے. خطبہ جمعہ کا فلسفہ یہ ہے. ایجوکیشن آف دی ماسز کا اہتمام اور کیا کیا اسلام نے؟ کم سے کم سال میں دو بڑی عیدیں ہوتی ہیں, انہیں بھی نماز پڑھ کے نہ چلے جاؤ, نماز کے بعد خطبہ, وہاں بھی خطبہ ہے. ان سب کے ساتھ اور بھی کوششیں ہونی چاہیے, چونکہ یہ سب کنونشنل ہوتے چلے جا رہے ہیں نا, تو اولاً وہاں بھی اس کی اسپرٹ کو اور روح کو دوبارہ واپس آنا چاہیے, اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں گھروں میں, اکیڈمیز میں, امام بارگاہوں میں, مسجدوں میں وہ حلقہ درس قائم ہونے چاہیے جہاں مرد اور عورت سب جمع ہوں. آپ حضرات نے تو عورتوں کا مسجدوں میں داخلہ بند کر رکھا ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں نہیں آتی تھی. نماز صبح پڑھنے کے لیے خواتین بعد جماعت مسجد نبوی میں آتی تھی روزانہ. نماز صبح, نماز ظہر پانچ وقت کی نماز, جس طرح مرد دوڑ کے جاتے تھے مسجد میں, اسی طرح عورتیں دوڑ کے جاتی تھیں مسجد میں. ایک دو روایتیں, بے شمار روایتیں موجود ہیں. آپ کیا پوچھتے ہیں مولانا مسجد میں عورتیں جا سکتی ہیں؟ اور اگر کہیں جمعے میں خواتین کی شرکت ہونے لگے تو احتجاج شروع ہو جاتا ہے. صحت مند معاشرہ, توحیدی معاشرہ, اہل بیت کا معاشرہ, سچا اہل ولایت کا معاشرہ, سچی تہذیب اہل ولایت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم اپنے اندر انقلاب نہ لائیں, اپنے معاشرے میں انقلاب نہ لائیں, اپنی فکروں کو ان اصیل بنیادوں پر واپس نہ لے جائیں جو توحیدی بنیادیں ہیں, اور اس کے بعد ہم ان امکانات کو سر سے نہ کریں کہ جو 21ویں صدی میں اور آنے والے زمانوں میں ہماری زندگی کو روشن اور درخشاں کر سکیں اور ہمیں تسخیر کائنات کے مراحل میں آگے بڑھا سکیں. اس وقت اتنا ہی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا, شعور بہت عرصے بعد آیا اور توحید کا تصور کب دیر میں کیوں آیا, کب آیا کیوں آیا؟ پیچیدہ سوال لگ رہا ہے مگر پیچیدہ ہے نہیں. تصور توحید نہیں بلکہ حقیقت توحید فطرت بشری میں موجود ہیں. اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا کا ایک, اس زمان و مکان کا, ان شرائط کا, یہ اسپیس ٹائم کنڈیشنز, یہاں کچھ حالات خاص ہیں جہاں پر ایک عرصے تک اس نو مولود کو بلوغ کی منزل تک پہنچنا پڑتا ہے. نابالغ عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے, بالغ عبادت اللہ چاہتا ہے کہ انسان شعور و اختیار کے ساتھ عبادت کرے. اس مرحلے پر آ کر اس پر تکلیف شرعی واجب کی جاتی ہے اور اس سے عبادت کا مطالبہ کیا جاتا ہے. توحید کا تصور نہیں, توحید کی حقیقت. آئندہ تصور نہ کہیے گا, صرف حقیقت کہیے. توحید کی حقیقت فطرت انسانی میں موجود رہتی ہے ہمیشہ, البتہ وہ حسب نشو و نما حیات اس کی تجلی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے. اور کوئی سوال؟ جو کچھ میں عرض کر چکا ہوں تقریباً وہی اس سوال میں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو ان کے دور کی تہذیب اور ڈسپلن سکھاؤ, ان کے دور کی تعلیم دو, اس لیے کہ ہر دور کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں. یہ حضرت نے فرمایا ہے, اور اس دور کے تقاضے کیا ہیں میں عرض کر چکا. ہمیں کائنات کی تسخیر کرنی ہے, ہمیں اپنے آپ کو اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا ہے, اور اس کے لیے تمام اس وقت کے علوم کو بھی حاصل کرنے ہیں, لیکن ان کی اصل و اساس کے ساتھ, دینی علوم کے ساتھ. मैंने लफ्ज तकवीनी इस्तेमाल किया है, जिन साहब ने सवाल लिखा है उन्होंने काफ से बड़े काफ, दो नुक्ते वाले बड़े काफ से तकवीनी लिखा है, ये लफ्ज गलत है। तकवीन कोई लफ्ज नहीं है यहाँ पर, भी मैंने इस्तेमाल किया था। तकवीन कौन से, कौन, कायनात, छोटा काफ, कशिशे काफ करम, वो वाला काफ। तो तकवीनी या वजूदी, तकवीनी या वजूदी जिक्र से क्या मुराद है, इसके लिए पूरा एक सेमिनार करना पड़ेगा। थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, जो सवालात आए हैं इनमें से बेशतर सवालात वो हैं कि जो इस बिना पर सामने आए कि मैंने अभी जो कुछ गुजारिश की है उसमें कुछ ऐसी इस्तिलाहें थीं जो जाहिर सी बात है आप उनसे पहले से मानूस नहीं हैं। मसलन तकवीनी जिक्र क्या होता है, फर्जंद तौहीद होने के फर्जंद तौहीद से क्या मुराद है वगैरह। जाहिर है कि इस पर जो मैंने तकरीर की है इसे दोबारा आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, इंशाल्लाह बातें रोशन हो जाएंगी। मजीद अगर किसी के जहन में सवाल हो तो हमारे ईमेल पे वो सवाल भेज सकता है, हम इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। सवाल अगर सवाल के दायरे में होगा तो, अगर सवाल का लब लहजा हमें अच्छा नहीं लगेगा तो जवाब हम नहीं देते हैं। सवाल अगर सवाल के अंदाज में होगा इल्मी मुबाहसे की हद तक हम ज़रूर जवाब देंगे। जवाब में थोड़ी ताखीर हो सकती है मगर जवाब ज़रूर देंगे इंशाअल्लाह। इस वक्त मैं, मेरी तबीयत भी बहुत मौजू नहीं है, मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ इंशाअल्लाह। अब ये सवाल है क्या तौहीदी निज़ाम तालीम के तहत मुसलमान चाँद तक रसाई हासिल कर सकता है, और क्या मुसलमान को चाँद पर जाना चाहिए। बेशक मुसलमान चाँद से भी आगे जा सकता है और जाना चाहिए, और मुसलमानों का रसूल कायनात की किन किन बुलंदियों तक गया था। एक बात, एक रिवायत सुन लीजिए, इसमें यह सवाल है कि मलाइका को उनका काम बताने से क्या मुराद है। तो आपको बस एक रिवायत सुना दूं, جو سند کے اعتبار سے بہت مستحکم ہے، سند کے اعتبار سے اتنی مستحکم ہے کہ ایک فقیہ مجتہد، اب آپ کے سامنے کیا بتاؤں مجتہد کیا ہوتا ہے فقیہ کیا ہوتا ہے، یہ معاشرہ جو نہیں جانتا کہ مجتہد کیا ہوتا ہے، وہاں ایک مجتہد آ جائے تو ذلیل و خوار ہی ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. ایک فقیہ اور مجتہد جن بنیادوں پر حلال و حرام، واجب اور مسروع، مکروہ و مستحب کا فتویٰ دیتا ہے، اس معیار کی سند ہے اس روایت کی جو میں سنا رہا ہوں. معیار سند سمجھے آپ، سند کا معیار کیا ہے؟ ہر روایت کو بنیاد بنا کے مجتہد فتویٰ نہیں دیتا، ہر روایت کو بنیاد بنا کے مجتہد فتویٰ نہیں دیتا. لوگ روایتیں لیے پھرتے ہیں، حضرت یہ دیکھیے کافی میں یہ لکھا ہے، حضرت یہ دیکھیے من لا یحضر الفقیہ میں یہ لکھا ہے، حضرت یہ دیکھیے فلا کتاب میں یہ لکھا ہے. جو آپ دیکھتے ہیں وہ مجتہدین دیکھ چکے ہوتے ہیں، مجتہدین نہ جانے کتنی بار دیکھ چکے ہوتے ہیں، آپ انہیں پھر روایت دکھا رہے ہوتے ہیں. ہر روایت کو بنیاد بنا کر مجتہد فتویٰ نہیں دیتا، نہیں دے سکتا. لیکن جو معیار سند کا فتویٰ کے لیے مقام فتویٰ میں، وہ معیار اس روایت میں موجود ہے جو میں ابھی گزارش کر رہا ہوں، اور وہ روایت یہ ہے کہ ایک بندے مومن ہر سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جایا کرتا تھا، اس کی زوجہ بھی مومنہ تھی، اور ایک سال اس کی زوجہ نے کہا کہ مجھے آقا کی زیارت کے لیے لے چلو. اس نے کہا کہ میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، روپیہ نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا تمہیں. اس نے کہا کہ میں نے کچھ بچا کے رکھا ہے اور یہ میرے زیورات ہیں، یہ سب لے جاؤ، اسے بیچ دو. جو کچھ گہنا زیور تھا وہ دے دیا، کہا مجھے مولا کی زیارت کے لیے لے چلو. اس نے وہ گہنے زیورات بیچ کر اس خاتون کو، اپنی بیوی کو ساتھ لیا زیارت کے لیے. مدینے سے تھوڑے فاصلے پر بیوی بیمار ہو گئی، اتنی شدید بیماری تھی لگتا تھا احتضار کا عالم ہے، بس جان نکلنے والی ہے. اس نے اس کو وہیں چھوڑا، مدینے گیا، روضہ رسول پہ گیا زیارت کی، پھر فرزند رسول کی خدمت میں آیا، امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کی خدمت میں گیا، دیکھا امام ایک خاص لباس امامہ آبا قبا پہنے تشریف فرما ہے، جو بھی ان کا اس وقت لباس رہا ہو. امام کی خدمت میں آیا، امام نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ آقا حال کیا بتاؤں، میری بیوی بھی آپ کی زیارت کی مشتاق تھی، اس نے اپنا گہنا زیور بیچا، اور گہنا زیور بیچنے کے بعد ہم نے اہتمام سفر کیا، اور مدینے سے تھوڑے سے فاصلے پہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہوگی کہ نہیں. آپ نے مسکرائے، کہا جاؤ، وہ صحت یاب ہے، اس کے پاس فلاں عورت بیٹھی ہوئی ہے جو اسے یہ غذا کھلا رہی ہے، تم جاؤ. وہ واپس آیا، دیکھا جس طرح امام نے کہا تھا وہی عورت وہاں موجود تھی، وہ اسے غذا کھلا رہی تھی. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں مر چکی تھی تقریباً، ملک الموت آ گئے تھے، میں نے دیکھا ایک شخص آئے ہیں، لباس کی تعریف کی کہ اس طرح کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور آنے کے بعد انہوں نے ملک الموت سے کہا کیا تم کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام، کیا تم کو، کس سے کہہ رہے ہیں؟ ملک الموت سے، کیا تم کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں حجت خدا، امام وقت، ہمیں آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. کہا 20 سال کی عمر میں اس کو دیتا ہوں. وہ عورت صحت یاب ہو گئی، وہ شخص اپنی زوجہ کو لے کے مدینے آیا، جب امام کی خدمت میں آیا تو اس نے کہا یہی تھے، واللہ یہی تھے جن کو ہم نے دیکھا تھا، یہ ہے آپ کے امام، یہ ہے آپ کا رسول، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول، جن کے مأمور ہیں ملائکہ، محکوم ہیں ملائکہ، اور انبئہم باسمائہم کی تفسیر یہاں آتی ہے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ان کو ان کا قلمدان سونپو, ان کو بتاؤ انہیں کرنا کیا ہے. آپ اس رسول, اس امام اور اس رب العالمین کے بنائے ہوئے فرزندان آدم ہیں, کوشش کیجئے کہ سایہ ولایت میں رہ کر فرزند توحید بن جائیں.